أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. ہماری گفتگو شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب 20 گفتار میں چل رہی تھی. پچھلے درسوں میں آپ کی خدمت میں ایک اہم موضوع کو بیان کیا اور شہید مطہری نے بہت اہم نکات کی طرف توجہ دلائی، وہ ہے حیات کا مسئلہ. اور اس میں بیان ہوا کہ حیات جو ہے وہ ایک ایسا نور ہے کہ جو خداوند متعال نے اس کائنات میں دیا، اور یہ حیات جو ہے وہ مادے سے بالاتر ہے. مادے کی خاصیت نہیں ہے، کیونکہ مادہ بے جان ہے اور یہ کبھی بھی زندگی اور حیات کو ایجاد نہیں کر سکتا. ایک اور نقطہ پچھلے درس میں جو اس کو شروع کیا تھا وہ یہ کہ ایک غلط فہمی موجود ہے کہ خدا کی جو جستجو کی جاتی ہے وہ مجہولات میں کی جاتی ہے، یعنی جو چیز حل نہ ہو رہی ہو اس کو خدا کی طرف نسبت دے دی جاتی ہے، لیکن جہاں پر علت معلوم ہوتی ہے وہاں پر خدا کی طرف نسبت نہیں دی جاتی. شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کنسیپٹ غلط ہے خدا کے بارے میں. الہی کنسیپٹ یہ نہیں ہے، قرآنی کنسیپٹ یہ نہیں ہے. قرآنی کنسیپٹ یہ ہے کہ اس کائنات میں انجام پانے والا ہر فعل جو ہے وہ اذن الہی کے ساتھ انجام پاتا ہے اور فیض الہی اس کو شامل حال ہوتا ہے. اور پھر شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ جو زندگی کا مسئلہ تحلیل کیا ڈارون نے، اور پھر آ کر کہا کہ اولی نوع جو ہے یہ نفخہ الہی کی وجہ سے تھی، ایجاد الہی کی وجہ سے تھی، اور باقی جو انواع ہیں وہ تکامل کا نتیجہ ہیں، تو شہید مطہری فرماتے ہیں کہ یہ فکر بھی اسی غلط فکر کا نتیجہ ہے کہ جو ابھی آپ کی خدمت میں بیان ہوئی ہے. بلکہ شہید مطہری فرماتے ہیں کہ خلقت کام ہی خدا کا ہے. درست ہے کہ اس مادی دنیا کے اندر بہت سارے شرائط فراہم ہونا ضروری ہیں، لیکن وہ شرائط کبھی بھی خدا کے لیے جو ہے وہ جگہ کو تنگ نہیں کرتے، بلکہ خدا ہی نے یہ نظام بنایا ہے مادی کہ علت مادی جو ہے وہ زمینہ فراہم کرتی ہے کہ یہ مخلوق خدا سے فیض کو حاصل کر سکے، اور یہ دم بدم ہے. تو یہ ایک فکر جو ہے اس کو غلط ثابت کیا. اور پھر ایک نقطہ اہم شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، وہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کی داستان کے بارے میں. تو شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں جو حضرت آدم علیہ السلام کی داستان کا تذکرہ ہوا ہے وہ توحید کو بیان کرنے کے لیے نہیں ہے، یعنی دلیل نہیں قرار دیا کہ حضرت آدم کی جو خلقت ہے وہ اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ یہ تمہارے لیے دلیل قرار پائے اور تم توحید کا اقرار کرو. نہ، خدا کا مد نظر جو ہے وہ داستان اس آدم کی خلقت کی جو ہے اس کو بیان کرنے کا مقصد خدا کا یہ نہیں تھا کہ توحید پر دلیل قائم کی جائے، بلکہ شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس داستان کے اندر جو نقطہ پوشیدہ ہے وہ یہ تھا کہ انسان کی جو قدر و قیمت ہے، بلند و بالا مقام ہے، باقی کائنات کے اندر اس کی طرف توجہ دلائی جائے کہ انسان اتنا بلند ہے کہ ملائکہ اس کو سجدہ کرتے ہیں، اور پھر انسان کو کن کن خطرات سے جو ہے وہ نبٹنا ہوگا اور اس کو درپیش ہوں گے اپنی زندگی میں، اس کو اس داستان کے اندر جو ہے وہ بیان کیا ہے. تو یہ درس جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد ایک اہم موضوع جو شروع کرتے ہیں وہ ہے دعا. دعا انسان کی زندگی میں ایک انتہائی اہم کردار نبھاتی ہے. شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کے یہ جملے ہیں کہ دعا اگر ہم اس کی استجابت کو قطع نظر رکھیں، اس چیز کو مد نظر نہ رکھیں ابھی کہ دعا سے انسان کی جو ہیں وہ حاجتیں برطرف ہوتی ہیں، لیکن ہم جب دیکھتے ہیں کہ دعا خود اپنے اندر روحانیت رکھتی ہے، اور اس وقت کہ جب انسان دعا کر رہا ہوتا ہے، دعا کی حالت میں ہوتا ہے، تو گوہر انسانیت کی جو شرافت ہے اس کو احساس کر رہا ہوتا ہے. انسان جب دعا کی حالت میں ہوتا ہے تو اس وقت اس کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ یہ جو وقت ہے یہ باقی انسان کے احساسات سے فرق کرتا ہے، اس کے حالات اور اس کے اوقات سے جو ہے وہ فرق رکھتا ہے. خدا سے مانگنا عزت ہے، لیکن خدا کے علاوہ مانگنا کسی سے یہ اس کے لیے ذلت شمار ہوتا ہے۔ شیخ مطہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر شقی ترین انسان بھی ہو اور وہ اگر مصائب میں مبتلا ہو جائے تب وہ بھی خدا کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اگرچہ پھر وہ اس سے استفادہ نہیں کر پاتا۔ اور اس مطلب کو بیان کرنے کے لیے شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث کو بیان کیا ہے امام صادق علیہ السلام سے، کہ ایک شخص امام سے یہ سوال کرتا ہے کہ خدا کے وجود پر کیا دلیل ہے، تو امام نے اس سے پوچھا کیا تم کشتی میں سوار ہوئے ہوئے؟ اس نے کہا ہوا ہوں۔ کبھی یہ بھنور میں پھنسی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ اور پھر کہا کہ اس حالت میں جب ہر چیز سے امید قطع ہو گئی تھی تو تمہیں کسی چیز کی امید باقی تھی؟ تو اس نے کہا ہاں۔ تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ وہی امید خدا ہے۔ اگر ہم اس حدیث کے اندر دقت کریں تو یہی مطلب ہمیں ملتا ہے کہ یہ جو خدا شناسی کی حس ہے، خدا شناسی کی طرف جو تمایل ہے، یہ فطرتی ہے، انسان کی فطرت میں ہے۔ ہاں، بعض اوقات غبار اس کے اوپر آ جاتا ہے اور انسان اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات درست ہے کہ خدا شناسی کی جو حس ہے اور میل ہے، تمایل ہے، یہ فطری ہے، لیکن اس فطری ہونے کے درمیان اور پھر اس کی شناخت اور معرفت رکھنے کے درمیان فرق ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان کے لیے اگر خدا شناسی جو ہے وہ فطری ہے تو اب خدا کی معرفت حاصل کرنے کا وظیفہ جو ہے وہ اس سے ختم ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ جس طریقے سے انسان بہت سارے جو ہے وہ فطرتی طور پر تمایلات رکھتا ہے، لیکن پھر بھی انسان جو ہے اس کی معرفت اور اس کی شناخت کے لیے جد و جہد کرتا ہے۔ اس کے بعد شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ دعا کی مختلف شرائط کو بیان کرتے ہیں کہ ان شرائط کا ہونا ایک دعا، حقیقی دعا کے اندر پایا جانا جو ہے وہ ضروری ہے۔ ایک شرط یہ ہے کہ انسان اس دعا کے اندر طلب جو کر رہا ہے، یہ طلب اس کے وجود میں ہونی چاہیے، یعنی اپنے وجود سے اس بات کو احساس کر رہا ہو کہ میں خدا کے سامنے کسی چیز کو طلب کر رہا ہوں، یعنی یہ احتیاج جو ہے اس کی ذاتی ہونی چاہیے، اس کے تمام اعضاء اور جوارح سے اس کی احتیاج اور محتاج ہونا جو ہے وہ جھلکنا چاہیے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اگر انسان کا دل اور انسان کی زبان ایک ساتھ ہم آہنگ نہیں ہوں گے تو یہ کبھی بھی حقیقی دعا اور واقعی دعا نہیں کہلائیں گے۔ انسان کا دل کچھ کہہ رہا ہو لیکن زبان کچھ اور کہہ رہی ہو تو وہ دعا شمار نہیں ہوگی۔ جس طریقے سے انسان زبان سے خدا سے مانگ رہا ہوتا ہے، اسی طریقے سے اس کا دل بھی اس کی گواہی دے رہا ہو تو تب جا کر انسان کی یہ دعا حقیقی دعا کہلائے گی۔ دوسری شرط جو یہاں پر بیان کرتے ہیں وہ ہے کہ دعا کے اندر ایمان اور یقین ہونا چاہیے۔ انسان کو خدا کی رحمت کا ایمان ہونا چاہیے، انسان کو ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ خداوند متعال کا فیض جو ہے وہ کبھی نہیں رک سکتا، اور اس بات کا ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ اگر نقص موجود ہے، اگر عیب کسی جگہ پر موجود ہے تو وہ خود انسان کی طرف سے ہے، خدا کی طرف سے جو ہے نہیں ہے۔ تیسری جو شرط یہاں پر بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ دعا انسان کی تکوین اور تشریح کے ساتھ ہم آہنگ ہونی چاہیے، یعنی نظام تکوین جو موجود ہے یا نظام تشریع جو موجود ہے، یعنی اس کائنات کے اوپر حاکم جو اصول ہیں اس کے بھی ساتھ ہم آہنگ ہو، یا شریعت کے ساتھ بھی کیا ہو، ہم آہنگ ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ انسان ایک ایسی دعا مانگ رہا ہو کہ جو نظام کائنات کے ساتھ، اس کے قوانین کے ساتھ ٹکرا رہی ہو۔ مثال کے طور پر اس کائنات کا قانون یہ ہے کہ اس دنیا میں انسان فانی ہے، اس نے حتماً اس دنیا سے جانا ہے، لیکن انسان دعا کر رہا ہو کہ مجھے ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں رکھ، تو ظاہری سی بات ہے کہ یہ دعا وقعت نہیں رکھتی، اس دعا کا کوئی اثر نہیں ہوگا، کیونکہ یہ نظام تکوین کے خلاف ہے۔ چوتھی جو شرط یہاں پر بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان جب دعا کر رہا ہو تو انسان کی جو زندگی کے مختلف شؤونات ہیں، مختلف حالات ہیں، اس کے ساتھ ہم آہنگ رکھتی ہو. اور ظاہری سی بات ہے یہ زندگی کے ساتھ ہم آہنگ ہونا گویا کہ یہی ہے جو پہلے بیان کیا تھا کہ تکوین اور تشریح کے ساتھ جو ہے وہ ہم آہنگ ہونی چاہیے. یعنی کیا مراد؟ یعنی انسان کا دل پاک ہو، صاف ہونا چاہیے، انسان حلال روزی کما رہا ہو، انسان نے اگر کسی پر کسی بھی وجہ سے اگر ظلم کیا ہو یا اس کے حق کو ضائع کیا ہو تو اس کو برطرف کیا ہوا ہو، تب جا کر اس کی جو ہے وہ دعا قبول ہوگی. کہ شیخ مطہری رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر ایک حدیث بھی بیان کرتے ہیں اسی کے مطابق ہے، آپ مطالعے میں اس کی طرف جو ہے وہ رجوع کر لیں گے. اس کے بعد جو ایک شرط بیان کرتے ہیں دعا کے بارے میں وہ یہ ہے کہ انسان جب دعا کر رہا ہو تو اس کے اندر جو حالت ہو وہ بہتری کی حالت موجود ہونی چاہیے. یعنی انسان ایک ایسی حالت میں ہو کہ جو حالت واقعاً اس دعا کے ساتھ سازگار ہو. بہت خوبصورت ایک مثال دیتے ہیں شہید مطہری یہاں پر، اور چاہوں گا کہ توجہ ضرور کریں اس میں. شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ قرآن کی طرف رجوع کریں تو قرآن میں اتنی زیادہ تاکید موجود ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے اوپر کہ بہت کم ایسے جو ہیں وہ دینی مفاہیم ہیں کہ جس پر اتنی تاکید کی گئی ہے. تو یہ ایک اجتماعی بھی فریضہ ہے اور فردی فریضہ بھی ہے. تو شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اگر ایک معاشرے میں ہر انسان اپنا وظیفہ نہ سمجھے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو ترک کر دیتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس معاشرے کے جو شریر لوگ ہوں گے، جو فاسد لوگ ہوں گے، جو ظالم لوگ ہوں گے، وہ معاشرے پر مسلط ہو جائیں گے. اور یہ انسان جب ان مصیبتوں میں مبتلا ہوگا تو خدا کی بارگاہ میں آ کر گڑ گڑائے گا، دعا کرے گا کہ خدایا ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے، ہم اس مصیبت میں مبتلا ہو گئے ہیں. تو یہ دعا اس کی قبول نہیں ہوگی. کیوں؟ اس وجہ سے چونکہ اس نے اپنا وظیفہ انجام نہیں دیا ہے. جو اس نے قدم اٹھانا تھا، جو اس نے حالت اپنی بہتر کرنی تھی، اس بہتری والی حالت کو اس نے ایجاد نہیں کیا اپنے اندر اور دعا کرنے آ گیا ہے. تو خدا فرماتا ہے کہ میں اس کی دعا کبھی قبول نہیں کروں گا. جیسا کہ یہاں پر ارشاد ہو رہا ہے، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ او لَيُسَلِّطَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ شِرَارَكُمْ فَيَدْعُوا خَيَارَكُمْ فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ. کہ امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو، اگر نہ کیا اور تمہارے اوپر شریر لوگ جو تمہارے اندر ہی پائے جاتے ہیں وہ تمہارے اوپر مسلط ہو گئے، تو تمہارے نیک لوگ پھر جب دعا کریں گے تو ان کی دعا کبھی قبول نہیں ہوگی. بس ایک شرط یہ ہے کہ انسان جو ہے ایسی حالت میں ہو کہ دعا اس کی وہاں پر مستجاب ہو سکتی ہو. چھٹی جو شرط یہاں پر بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ دعا انسان کرے اس وقت کہ جب وہ مطلوب کو حاصل نہ کر سکتا ہو، یعنی وہ اس کی دسترس سے باہر ہو. دعا کرے کہ خدایا مجھے یہ دے دے، لیکن ایک انسان کے ہاتھ میں خدا نے ایک کلید دے دی ہے، ایک چابی ہے اس کے ہاتھ میں، اور وہ خود جا کر خدا کی دی ہوئی طاقت سے اس نعمت کو حاصل کر سکتا ہے، لیکن وہ گھر بیٹھ جاتا ہے، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ خدایا مجھے رزق و روزی پہنچا دے، تو یہ دعا اس کی کبھی قبول نہیں ہوگی. اس کے اوپر بھی حدیثیں بہت زیادہ موجود ہیں، مطالب اور بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن اختصار کی خاطر اتنا کافی ہے. انشاءاللہ باقی مطالب بعد والے درس میں آپ کی خدمت میں بیان ہوں گے. وصلی اللہ علی محمد وآل محمد.